السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ تیسرا پارہ آیت نمبر 283. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. جیسے کہ آیت دین کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، اور الحمدللہ ہمارے دین نے ہمیں زندگی گزارنے کا تمام طریقہ بتا دیا کہ ایک شخص ہے، ہو سکتا ہے وہ اتنا مالدار نہ ہو، اسے ضرورت ہو سکتی ہے، اب وہ سود سے تو رقم نہیں لے سکتا، تب اس کی دوسری صورت کیا ہو؟ تو لہٰذا یہ ایک آپشن رکھا گیا، آسانی رکھی گئی کہ وہ قرض لے لے کسی سے. اور قرض لینے میں جو بات ملحوظ رکھی جائے گی کہ نیت دینے کی ہو، اور قرض دار جو ہوگا تو قرض دار جس نے قرض دیا ہے اور جو قرض لینے والا ہے، تو قرض لینے والے کی نیت دینے کی ہو اور جو قرض دینے والا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت سے نوازا ہے تو وہ قرض لینے والے کو مہلت دے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت سے اس کو سرفراز کیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ سامنے والے کو مہلت دے. بخاری کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک سوداگر تھا جو لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، پھر جب دیکھتا کہ کوئی محتاج ہے تو اپنے آدمیوں سے کہتا اس کو معاف کر دو، شاید اللہ بھی ہم کو معاف کر دے. آخر جب وہ مر گیا تو اللہ نے اس کو بخش دیا. کتنی بڑی بات ہے نا کہ کس بنا پر اس کو بخش دیا گیا، کہ وہ جن کو قرضے دیا کرتا تھا اور جب دیکھتا کہ ان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ قرضے ادا کر سکیں، تو وہ اپنے غلاموں سے کہتا یا اپنے لوگوں سے کہتا کہ جانے دو، جس نے قرض نہیں دیا اور وہ نہیں دے سکتا تو اسے معاف کر دو. تب اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا اپنے اس عمل کی بنا پر. اب یہاں جو بات آ رہی ہے آیت نمبر 283 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُودَةٌ. اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے کو کوئی کاتب نہ مل سکے تو رہن بالقبض پر معاملہ کر لو. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. تو جس پر اعتماد کیا گیا ہے اسے قرض خواہ کی امانت ادا کرنا چاہیے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ. اور اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے، اور شہادت کو ہرگز نہ چھپائے یا چھپاؤ. وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. جو شخص شہادت کو چھپاتا ہے بلا شبہ اس کا دل گناہگار ہے، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. ایک اور صورت بتائی گئی یہاں پر کہ اگر کوئی آپ کو قرض نہیں دے رہا ہے یا قرض آپ لینا چاہتے ہیں، تو سامنے والا یہ چاہتا ہے کہ ایشورنس کے طور پر کہ اس کو اس کا قرض واپس ملے گا، وہ چاہتا ہے اور تقاضا کرتا ہے کہ آپ کی کوئی چیز اس کے پاس رکھوائی جائے تاکہ بدلے میں وہ آپ کو قرض دے، تو اس کی بھی گنجائش ہے، یہ بھی جائز قرار دیا گیا ہے. ایک بار اور اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضے میں رکھ لیا کرو. ہاں اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، جو اسے چھپا لے گا وہ گناہگار دل والا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. کچھ صورتیں نکلتی ہیں رہن بالقبض کی، دو صورتیں تو وہ ہیں جو سفر میں نکلتی ہیں، اور دو صورتیں وہی سیم ہیں جو حضر یعنی موجودگی میں نکلتی ہیں کہ آپ اپنے ہی شہر میں ہوں، سفر میں نہ ہوں. تو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ سفر میں ہوں تو کیا کرو کہ کچھ لکھ لو، یا سامنے والا ضمانت کے طور پر کچھ رہن کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ چیز اس کے پاس رہن رکھوا دی جائے، کوئی چیز ایسی ہو جو رہن رکھوا دی جائے. تو ایک تو تحریر کے ساتھ رہن رکھوایا جائے گا، یعنی لکھ کر کہ فلاں چیز رہن رکھوائی گئی، اور ایک بغیر تحریر کے رہن رکھوایا جائے گا، یہ سفر کی صورت میں. اسی طرح سے اپنے ہی شہر میں ہیں آپ، سفر میں نہیں ہیں، تو اس صورت میں بھی یہی دو صورتیں ہوتی ہیں کہ آپ کسی کے پاس رہن رکھوا دیں کوئی چیز، اور بغیر لکھا پڑھی کے رہن رکھوائیں، یا پھر آپ کسی کے پاس رہن رکھوائیں کوئی چیز اور لکھا پڑھی کے ساتھ ہو، رسید بھی ہو ساتھ میں. تو یہ تمام چیزیں جائز ہیں، اور اس کا ثبوت ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی ابو شہم سے ادھار اناج خریدا، 30 سا جو تھے شاید، اپنے خاندان کی ضروریات کے لیے، جو آپ کی بیویاں تھیں ان کے لیے، اور اس کے بدلے میں آپ نے اپنی زرہ بطور رہن اس یہودی کے پاس رکھی تھی۔ یہ بخاری کا حوالہ ہے، اور یہ رہن جو تھا یہ بغیر تحریر کے تھا۔ اس سے پھر معلوم ہوا کہ ایک تو حضر میں تھا یہ رہن، یعنی آپ اپنے شہر میں موجود تھے، اور دوسری بات بغیر تحریر کے تھا، تو یہ جائز، یہ بھی جائز ہے۔ دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سفر میں ہیں اگر، اور آپ کو ضرورت پڑ گئی، اور آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو رہن رکھوانی پڑے، اور سامنے والا آپ کو اس کے بدلے میں قرض دے دے، تو آپ رکھوا دیں گے، اور اگر سامنے والا لکھوانا چاہ رہا ہے یا آپ لکھوانا چاہ رہے ہیں تو لکھ بھی لیں گے، دونوں بھی صورتیں جائز ہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھوانے والا اور لکھنا، یہ دراصل بہت فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ لکھنے کی وجہ سے گواہی موجود رہتی ہے کہ اگر سامنے والے شخص کا انتقال ہو جائے یا کچھ اور معاملات یا حالات پیش آ جائیں، تو چیز لکھی ہوئی ہوگی تو وہ زیادہ صحیح طریقے سے پھر اس کا فیصلہ ہو سکے گا۔ تو یہاں جو امانت کی جو بات کی گئی، امانت سے مراد دراصل کیا ہے کہ جس نے قرض لیا ہے وہ اس کو برابر ادا کر دے، اور جس کے پاس امانت ہے یعنی رہن رکھوائی چیز ہے، وہ اس کو بھی کو استعمال کرنے کا حق باقی نہیں رہتا۔ اس کے کچھ احکام ہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان چاروں صورتوں کو جائز رکھا ہے، یعنی رہن اگر رکھوانا ہو تو، اور یہاں پر جو ایک صورت رکھی ہے کہ اگر اسلام دراصل یہ تعلیم دینا چاہتا ہے اپنے پیروؤں کو، اپنے ماننے والوں کو، اور اس کے بلند اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سامنے والے کو کوئی چیز دے دے، یعنی قرضہ اگر اس کو چاہیے تو دے دے، تو بہتر صورت تو یہ ہے کہ وہ کوئی امانت نہ رکھوائے، کوئی چیز رہن نہ رکھوائے، اور اگر وہ رہن رکھوا بھی رہا ہے تو لکھوائے نہ، اور اگر لکھ بھی رہا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو بغیر کوئی چیز رہن رکھے اگر اسے قرض دے دے تو یہ اس کی فیاضی کی علامت ہوگی۔ جو چیز رہن رکھوائی گئی ہو اس کے نفع اور نقصان کا ذمہ دار مالک ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس نے اپنی ایک چیز رہن رکھوائی، بکری رہن رکھوائی دوسرے شخص کے پاس، اب وہ بکری رہن رکھوائی ہے اور بدلے میں قرض لیا ہے اس نے، لیکن کچھ دنوں کے بعد بکری مر جاتی ہے، تو جو قرض لینے والا ہے اسی کا نفع اور نقصان ہوگا، جس کے پاس رہن رکھوائی تھی اس کا نقصان نہیں ہوگا کیونکہ وہ امانت تھی۔ اب امانت میں فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو جس نے رہن رکھوائی تھی وہ خود اس کے نفع اور نقصان کا مالک ہوگا، اور اگر بکری اس نے رہن رکھوائی تھی سامنے والے کے پاس، اس بکری کو ایک بچہ ہو جاتا ہے، تو وہ بچے کا بھی مالک کون ہوگا؟ رہن رکھوانے والا ہی مالک ہوگا۔ اسی طرح سے جو چیز بطور امانت رکھوائی جائے اس سے سامنے والا فائدہ نہیں اٹھا سکتا، یہ بات ہمیں خاص طور سے دھیان رکھنی چاہیے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ کسی کے زیورات رہن رکھوا لیے جاتے ہیں اور پھر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ چونکہ اب ہمارے پاس ہے لہٰذا ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں، تو نہیں، آپ نے استعمال کر لیا مطلب آپ نے سود لے لیا اس کا۔ اور ایک جملہ ہمیشہ کہا جاتا ہے، اکثر وہ بات پوری طرح سمجھ میں تو نہیں آتی ہے لیکن اب سمجھ میں آتی ہے، اور لگتا ہے کہ جیسے بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں، ہمارے امی اکثر کہا کرتے تھے کہ لوگوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کو کرایہ نہیں یا تمہارے گھر کو کرایہ نہیں اور ہمارے پیسے کو سود نہیں، تو بات کبھی سمجھ میں نہیں آتی تھی، لوگ اس طرح سے کہتے ہیں۔ اب وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی نے، جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے کوئی، اس نے قرض لیا ہے کسی سے اور اس کے پاس ایک گھر بھی ہے ایکسٹرا، لیکن اب اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، اس نے کسی سے قرض مانگا، اب دینے والے نے قرض اس کو دے دیا، اب اس کو رہنے کی ضرورت ہے کہیں، تو وہ یہ کہے کہ ہمارے قرضے کو سود نہیں اور تمہارے گھر کو کرایہ نہیں، اور سامنے والے کا گھر اس میں رہنے لگے، جس کو قرض دیا ہے اس کے گھر میں رہے، تو اب ایک طرح سے کیا ہو جائے گا کہ دیکھا جائے تو بات تو ایسی ہو رہی ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت عام طور پر رائج ہے کہ تمہارے گھر کو کرایہ نہیں، ہمارے قرض کو سود نہیں، لیکن دیکھا جائے تو آپ تو سود لے رہے ہیں نا، ہے کہ نہیں؟ آپ نے قرض کسی کو دیا اور اس کے گھر میں اس قرض کو دینے کی وجہ سے آپ فری میں رہ رہے ہیں، تو جو گھر کا کرایہ ہے جو اس کو آ سکتا تھا، قرض لینے والے کو اس کا کرایہ مل سکتا تھا گھر کا، اس کا رینٹ وہ لے سکتا تھا، آپ نے اس رینٹ پر خود قبضہ کر لیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جو رینٹ ہے وہ سود ہو گیا۔ تو یہ چیز غلط ہے۔ اگر کوئی شخص اپنا گھر رہن رکھواتا ہے کسی کو اور اس کے بدلے میں قرض لیتا ہے تو اس گھر کو لاک کرنا ہوگا، آپ اس گھر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک پین ہے، اب آپ کے پڑوس میں بیٹھی ہیں آپ کی کوئی فرینڈ، آپ دونوں لکھ رہے ہیں، اب وہ آپ سے کچھ قرض لیتی ہے 10 روپیے 15 روپیے اور بدلے میں کہتی ہے کہ میری پین تم اپنے پاس رکھو امانت کے طور پر، رہن گروی۔ اب آپ نے وہ پین رکھ لی اور اس کو 15 روپیے قرض دے دیا۔ اب اگر آپ اس پین سے لکھتے ہیں تو آپ نے کیا کیا، اس امانت کا آپ نے بغیر پوچھے استعمال کر لیا، اور آپ کا یہ استعمال کرنا دراصل سود کہلائے گا۔ لیکن اگر کوئی جانور ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ نے اپنی دوست کو قرض دیا اور بدلے میں اس نے اپنا کوئی جانور، کوئی گائے ہے کوئی بکری ہے، وہ آپ کے پاس رہن رکھوائی۔ اب چونکہ وہ بکری ہے، ایک زندہ جانور ہے، تو آپ کو روز اس کے لیے چارے کا تو اہتمام کرنا ہوگا، آپ اس کو چارہ کھلائیں گے تو آپ کا پیسہ خرچ ہوگا۔ تو اس صورت میں جس پر آپ کا پیسہ خرچ ہو رہا ہو، اس صورت میں آپ اس کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آ گئی سمجھ میں بات نا؟ تو یہ رہن کا معاملہ ہوا، اور رہن بالقبض یہ ایک طرح سے جائز ہے، لیکن سود جائز نہیں ہے۔ یہ بات آپ خاص طور سے دھیان رکھیں۔ ہمارے یہاں جو معاملات چلتے ہیں، ہمارے یہاں معاملات یہ چلتے ہیں کہ عورتیں اپنا زیور لا کے رکھ دیتی ہیں سناروں کے پاس، جیولرز کے پاس، اور اس کے بدلے میں وہ ان کو قرض دیتے ہیں، لیکن قرض دینے کے ساتھ ساتھ وہ اس کے اوپر سود بھی لیتے ہیں۔ تو یہ چیز کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر رہن کی بات کی گئی ہے۔ اب چونکہ رہن جو ہوتی ہے وہ بطور امانت ہوتی ہے، جو چیز رکھوائی گئی ہے، یعنی مثلاً مکان ہے تو مکان میں نہیں رہا جا سکتا، زمین ہے تو اس زمین پر کاشت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ پھر یہ سود ہو جائے گا۔ ہاں، کس صورت میں فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ جب وہ خود اس کے اوپر خرچ کر رہا ہو، تو اس صورت میں وہ جانور کا دودھ استعمال کر سکتا ہے۔ ابو ہریرہ کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرہونہ جانور کی پیٹھ سواری کے لیے جائز ہے اگر آپ اس کے لیے چارے کا انتظام کر رہے ہوں، یا پھر اس کا دودھ بھی جائز ہے اگر آپ خرچ کر رہے ہوں، تو اس خرچ کے عوض جائز ہے، اور جو شخص سواری کرتا ہے یا دودھ پیتا ہے تو اسی کے ذمے اس کا خرچہ ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرض، سود، رہن، ہر چیز کی ہمیں برابر تعلیم دے دی گئی، اور ہر چیز واضح اور کھلی کھلی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی اس کے خلاف کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کا اعلان کر رہا ہے۔ تو جو چیز رہن رکھوائی جائے اس کو استعمال کرنے کا حق نہیں ہوتا رہن رکھوانے والے کے پاس، جو رہن رکھتا ہے اس کو اپنے پاس وہ اسے استعمال نہیں کر سکتا اگر وہ اس پر خرچ نہ کر رہا ہو تو۔ تو جس پر اعتماد کیا گیا ہے اسے قرض خواہ کی امانت ادا کرنا چاہیے، یعنی قرض خواہ کا قرضہ یا جو چیز اس نے لی ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر آگے آیا ہے، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو کوئی گواہی کو چھپائے، شہادت کو چھپائے گا، تو اس کا دل گنہگار ہے۔ جو چھپاتا ہے گواہی کو تو اس کا دل گنہگار ہے، اور جو بھی کام تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اب یہاں پر دل کی بات کی گئی ہے، اور دیکھا جائے تو دل ہی ہر خیر اور شر کا منبع ہے، ایک سینٹر ہے سمجھنا چاہیے، کیونکہ جو بھی خیالات انسان کو آتے ہیں وہ دل ہی سے آتے ہیں۔ تو گواہی کا چھپانا پہلی بات تو صحیح نہیں ہے، گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے، اور سخت وعید آئی ہے گواہی کو چھپانے کے بارے میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ گواہی دینا، یعنی جو حقدار ہے، جس کے حق میں آپ کو گواہی دینی ہے، تو اس کے لیے خوشخبری بھی سنائی گئی، اور جو گواہی چھپاتا ہے اس کے لیے وارننگ بھی دی گئی۔ اس کی فضیلت میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سب سے بہتر گواہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی از خود گواہی کے لیے پیش ہو جائے۔ الا اخبرکم بخیر الشہداء الذی یاتی بشہادتہ قبل ان یسألہا، صحیح مسلم۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے، بدترین گواہ کی نشاندہی بتائی گئی، اس میں فرمائی گئی، الا اخبرکم بشر الشہداء الذین یشہدون قبل ان یستشہدوا، صحیح بخاری۔ کہ کیا میں تمہیں وہ گواہ نہ بتاؤں جو بدترین گواہ ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی گواہی دے دیتے ہیں، مطلب ہے جھوٹی گواہی دے کر گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں. پھر دل کا خاص ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ جو چھپانا ہے وہ دل کا فعل ہے. اس کے علاوہ دل تمام اعضاء کا سردار ہے، اور اس کو ایک ایسا مدغہ گوشت کہا گیا کہ اگر یہ صحیح رہے تو سارا جسم صحیح رہے، اور اگر اس میں فساد آ جائے تو سارے جسم میں فساد آ جائے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے، الا وان فی الجسد مدغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. صحیح بخاری. کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے جسے دل کہتے ہیں، اگر وہ سدھر جائے تو سب کچھ سدھر جائے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سب کچھ بگڑ جائے. آگاہ رہو، وہ دل ہے. کہا جاتا ہے کہ اس آیت کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اور انہوں نے حاضر ہو کر اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، جہاد، یہ سارے اعمال جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم بجا لاتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری طاقت سے اوپر نہیں ہے، لیکن دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں پر تو ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اور وہ تو انسانی طاقت سے ہی معاورا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی محاسبے کا اعلان فرما دیا ہے. اللہ کے رسول نے جواب میں فرمایا، فی الحال تم سمعنا و اطعنا ہی کہو. کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام نے جب اس جذبے کا اظہار کیا، یعنی ہر حال میں سمعنا اور اطعنا کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سمع اور اطاعت کے جذبے کو دیکھتے ہوئے اس آیت کا نزول فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. تو اس سے وہ والی آیت کا خود بخود منسوخ ہونا ثابت ہو گیا. اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا ہے، البتہ ان پر گرفت ہوگی جن پر عمل کیا جائے یا جن کا اظہار زبان سے کر دیا جائے. اس سے معلوم ہوا کہ دل میں گزرنے والے جو خیالات ہوتے ہیں ان پر محاسبہ نہیں ہوگا، صرف ان پر محاسبہ ہوگا جو پختہ عزم اور ارادے سے کیے جائیں یا جن کا اظہار کر دیا جائے، اس پر پکڑ ہو سکتی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ دل ہی خیر اور شر کا منبع ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک اور حدیث اس کی تائید کرتی ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر انسان توبہ کر لے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے بلکہ مزید گناہ کیے جائے تو وہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے سارے دل کو گھیر لیتا ہے اور اسے سیاہ کر دیتا ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ گناہ پہلے دل پر اثر انداز ہوتا ہے، پھر نیت میں خرابی آ جاتی ہے، پھر وہ گناہ کا کام اس انسان سے صادر ہو جاتا ہے، اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے جب انسان کا پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے، لہٰذا پھر اس گناہ پر اسے کوئی شرمندگی نہیں ہوتی بلکہ وہ مزید گناہ پر گناہ کرنے کا سوچتا چلا جاتا ہے. تو یہ تمام احکامات جو پیچھے سے چلے آ رہے تھے، صدقات کی بات کی گئی تھی، قرض کی بات کی گئی، پھر رہن بالقبض کی بات کی گئی، اور سود کی حرمت کو ثابت کیا گیا کہ سود منع ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان سوسائٹی جو ہوتی ہے اس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی تاکید کی گئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو آپس میں ایک جسم سے تشبیہ دی ہے، کہ جیسے کسی ایک مومن کو تکلیف ہوتی ہے یا کوئی ایک مومن مشکل میں گرفتار ہوتا ہے، تو اسی طرح سے تمام مومنین کو اس کی تکلیف کا احساس کرنا چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے، اسے اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے. جس طرح سے ایک جسم ہے، اور اس جسم میں اگر جسم کے کسی ایک حصے میں درد محسوس ہوتا ہے تو اس کی تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے، تو مومن ایک دیوار میں اینٹ کی طرح ہے کہ اگر ایک اینٹ کمزور پڑتی ہے یا ایک اینٹ نکلتی ہے تو پوری دیوار کے گرنے کا خطرہ ہے. تو مومن آپس میں ایک دوسرے پر رحیم اور شفیق ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں. صحیح حدیث سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جو آج دنیا میں اگر کسی کی تکلیف کو دور کرے گا، کسی کی مشکل کو آسان کرے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور فرما دے گا اور اس کی مشکل کو آسان کر دے گا. تو کیا آپ اور ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری تکلیفوں کو دور کر دے؟ اس وقت جس مشکل میں ہم گرفتار ہوں گے تو اس مشکل سے ہمیں نجات دے دے. تو اس کے لیے پھر دنیا میں ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہوگا. اور آپ دیکھیں نا، تعلقات بنتے کب ہیں؟ کس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو معلوم ہوا کہ مدینہ میں پانی کی کمی اور قلت ہے اور یہودی کے پاس کنواں تھا اور وہ بہت مہنگا پانی دیا کرتا تھا مسلمانوں کو، تو انہوں نے کنواں خرید لیا اور وہ کنواں پورا مسلمانوں کے لیے اللہ کی راہ میں دے دیا کہ اب جو مسلمان چاہیں اس میں سے لیتے رہیں۔ اسی طرح سے جب غلے کی کمی پڑی اور قحط سالی مدینہ میں جس وقت آئی تھی اور غلہ بہت مہنگا ہو گیا تھا اور ان کا بہت بڑا قافلہ غلے کا اونٹوں سے لدا ہوا مدینہ میں داخل ہوا، اور تمام جو بزنس مین تھے تجارت کرنے والے ان کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے اور ایک سے ایک بڑھ کر بولی لگانے لگے، تو ہر بار کہتے جاتے تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے تو اس سے بھی زیادہ قیمت پر فروخت کر دیا ہے۔ تمام لوگ حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ مدینہ میں ہم جہاں تک جانتے ہیں ہم سے زیادہ مالدار تو کوئی نہیں ہے اور کوئی ہم سے زیادہ قیمت اس کی دے ہی نہیں سکتا، تو آخر کس کو آپ نے، کس کے ہاتھوں آپ نے یہ مال فروخت کیا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے ہاتھوں یہ مال بیچ دیا ہے۔ کتنا بہترین سودا تھا نا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں چھوٹے چھوٹے ضروریات کے لیے بچے، اچھے اچھے گھرانوں کے لوگ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا پا رہے ہیں، یا لوگ مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور کوئی قرضہ نہیں دیتا ہے تو لوگ بینک سے قرض لینے کے لیے کیسے بھی صحیح تیار ہو گئے ہیں، اور بینک سے قرض لینے میں تو ظاہر سی بات ہے سود کا انوالومنٹ ہوئے بغیر تو بینک سے قرضہ نہیں لیا جا سکتا، تو ہم نہیں خیال رکھیں گے ایک دوسرے کا تو کون رکھے گا؟ یہ جو معاملات بتائے گئے ہیں، قرآن کی جو یہ تعلیمات دی گئی ہیں، آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خود کی ذرا ایک یہودی کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مہینہ مہینہ گزر جاتا گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ اللہ کے رسول ہمیں یہ تعلیمات دے کر گئے ہیں کہ ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھا جائے۔ کوئی ضرورت مند ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے تو اس کی مدد کریے۔ ابھی ہم نے حدیث پڑھی نا پیچھے کہ ایک شخص لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا اور اپنے غلاموں سے کہہ رکھا تھا اس نے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ کوئی قرضہ ادا نہیں کر سکتا ہے تو اسے معاف کر دو، ہو سکتا ہے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے۔ اس کی یہ نیت یہ تھی، اس کی سوچ یہ تھی۔ تو جب اس شخص کا انتقال ہوا تو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، تو ہم تو سب سے زیادہ مستحق ہیں اللہ تعالیٰ کی اس بخشش کے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں صاحب استطاعت بنایا ہو، صاحب حیثیت بنایا ہو، ہماری پوزیشن اچھی رکھی ہے معاشرے میں، تو ہم بھی دینے والے بنیں اور چھوٹا دل نہ رکھیں کہ کسی کو آپ دے رہے ہیں تو آپ ساتھ میں کوئی چیز رہن رکھوائیں ہی، کیونکہ یہاں پر یہی کہا گیا نا کہ جس پر کوئی شخص دوسرے پر اعتماد کرے اور رہن کا مطالبہ نہ کرے، تو جس پر اعتماد کیا گیا اسے قرض خواہ کی امانت ادا کرنا چاہیے۔ تو لینے والے کی بھی نیت یہ ہو کہ اسے ادا کرنا ہے، اور دینے والے کی بھی نیت یہ ہو کہ مجھے اپنے بھائی کو مہلت دینی ہے جو ضرورت مند ہے۔ دونوں کا دل اگر اس طرح سے ہو تو آپ دیکھیں کہ آج معاشرے میں کتنی بھلائیاں آ سکتی ہیں۔ آج غریب لوگ مزید سود میں انوالو ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلی بات تو علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، آگہی نہیں ہے۔ ان کے اندر وہ شعور پیدا کرنا ہے کہ پہلی بات تو ہم اپنی ضروریات کو کم کریں، اتنی ہی چیزیں ہم استعمال کریں یا لیں جتنی کہ ضرورت ہے، اپنی چادر کے مطابق پیر پھیلائیں تاکہ قرض کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ جب سے بینک سسٹم قائم ہوا ہے اس نے لوگوں کی خواہشات کو بڑھا دیا ہے۔ اب لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پر قرض ہوا جا رہا ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری کون سی خواہش ہے جو ہمیں پوری کرنی ہے۔ تو قرض کو زیادہ پسندیدہ نہیں قرار دیا گیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی آتا درخواست کرنے کے لیے کہ چلیے فلاں فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، آپ نماز جنازہ پڑھا دیں، اللہ کے رسول پہلے دریافت کرتے، پوچھتے کہ کیا وہ اس کے اوپر قرض تھا۔ اگر جواب دیا جاتا کہ ہاں قرض تھا تو صحابہ سے کہہ دیتے کہ تم میں سے کوئی چلا جائے نماز پڑھانے کے لیے، اور اگر معلوم ہوتا کہ اس کے اوپر کوئی قرض نہیں تھا تو خود اس کی نماز جنازہ پڑھاتے تھے۔ تو قرض سے گھرے ہوئے رہنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ہاں مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے۔ اس لیے مرنے والے کے مرنے کے بعد سب سے پہلے جو کام کیا جائے گا، اگر اس کے اوپر قرض تھا تو اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور صحیح دین کا علم شعور کے ساتھ ہمیں حاصل کرنے والا بنائے، اور ہمارے دلوں کو نرم کر دے۔ آپ دیکھیں صرف علم حاصل کر لینے سے کچھ نہیں ہو جاتا جب تک اللہ کا ڈر نہ ہو دل میں، اور یہاں ہم نے دیکھا نا کہ دل ہی کی بات کی گئی ہے۔ دل میں خیر ہوگی، دل میں نرمی ہوگی تو سب کچھ صحیح ہوگا، اور اگر علم کتنا بھی آ جائے لیکن دل میں تقویٰ نہیں ہے تو کوئی کام کا وہ علم نہیں۔ ایسا علم اللہ تعالیٰ سے مانگیے جو نافع ہو۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔